الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضوں میں جیسی کچھ اہمیت توحید کو حاصل ہے، ایسی اہمیت اس چیز کو بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قائم بالقسط مانا جائے. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کو توحید کے بالمقابل رکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ ایمانیات میں اس کی کتنی غیر معمولی اہمیت ہے. سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، کہ اللہ نے اس بات پر گواہی دی، اس کے فرشتوں نے اس بات پر گواہی دی، اور اہل علم نے اس بات پر گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ اللہ قائم بالقسط ہے. یعنی توحید کے گویا بالکل بالمقابل رکھ کر یہ بتا دیا کہ جس طرح اس بات کو مانے بغیر اللہ کو ماننے کے کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ تنہا ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے، اسباب و علل سے ماورا وہی تصرف کی قوت رکھتا ہے، اسی کے ہاتھ میں خلق ہے اور اسی کے ہاتھ میں اس عالم کی تدبیر امور ہے، کوئی چیز اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی، ہر چیز اس کی مشیت پر منحصر ہے، کسی کو یارہ نہیں ہے کہ اس کی مرضی کو باطل کر سکے یا اس کے کسی کام میں دخیل ہو سکے، سب کو وہی دیتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن جو کچھ کرتا ہے اپنے علم اور اپنی حکمت کے لحاظ سے کرتا ہے. تو جس طرح یہ ماننا ناگزیر ہے، اس کو مانے بغیر اللہ کو ماننے کے کوئی معنی نہیں بنتے، بالکل اسی طرح یہ دوسری بات بھی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ماننا ایسا ہی ضروری ہے کہ خدا قائم بالقسط ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے پروردگار نے یہ جو عالم بنایا ہے، اس کے ساتھ اس کا معاملہ انصاف اور عدل پر مبنی ہے. اس نے اس پورے عالم کو اس طرح مرتب کیا ہے، اس طرح وجود بخشا ہے، اس طرح اس کی تدبیر امور کر رہا ہے کہ ادنا درجے میں بھی اس میں کہیں عدم توازن یا ظلم و جور کا شائبہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو ماننے کے کوئی معنی نہیں ہے اگر یہ بات نہ مانی جائے. چنانچہ سورہ رحمان میں اس کو بہت خوبصورت اسلوب میں بیان کیا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان الا تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. یعنی یہ زمین، آسمان، یہ تارے، یہ چاند، یہ سب خدا کے قاعدے، مقرر کردہ قاعدے کے مطابق گردش کر رہے ہیں، اور اس نے اس آسمان کو اٹھایا ہے، یہ عالم بنایا ہے، تو اس میں ایک میزان رکھ دی ہے، یعنی ایک غیر معمولی توازن ہے جس پر اس کو قائم کر دیا ہے، اور تم سے اس نے یہ تقاضا کیا ہے کیونکہ تم کو اس نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اپنے اختیار کو استعمال کر سکو کہ اس میزان میں کبھی خلل نہ ڈالنا اور اس میں تول کو ہمیشہ پورا رکھنا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے جو میزان اس عالم میں قائم کر رکھی ہوئی ہے، وہ جہاں جہاں اس نے اختیار نہیں دیا وہاں تو وہ اپنی قوت قاہرہ سے قائم رکھتا ہے. انسان کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے کہ اس کو ایک دائرے میں اس نے اختیار دے دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اختیار اسی بات کا ہے کہ یہ انحراف کر سکتا ہے، سرکشی کر سکتا ہے، توازن کو بگاڑ سکتا ہے، اس میں اپنا کوئی نام لگا سکتا ہے، جو فطرت بنائی گئی ہے اس کو مسخ کر سکتا ہے. تو اس کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، یعنی اس عالم کی اس میزان میں کبھی کوئی خرابی نہ پیدا ہونے دینا. اگر غور کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ایمان ہے، کہ وہ قائم بالقسط ہے. یہی در حقیقت پورے دین کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خیر و شر کا شعور رکھا ہے. اس خیر و شر کے شعوری کے لحاظ سے ہم چیزوں کے حسن و قبا کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے. یہی حسن و قبا کا شعور ہے جو ذات خداوندی کے بارے میں بھی ہمارے اندر ایک تصور پیدا کرتا ہے, اور ہم اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے مالک کے شایان شان ہے اور یہ چیز اس کے شایان شان نہیں ہے. جب یہ سارے فیصلے ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کس اصول کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں؟ اس اصول کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اس شعور سے پیدا ہوتا ہے کہ اس عالم کی سب سے بڑی قدر یہی توازن, یہی اعتدال, یہی انحرافات سے بالا تر ہو کر رہنا, اور یہی قیام بالقسط. ایمان کے تقاضوں میں اسی وجہ سے اس کو شامل کیا ہے. یعنی ایک طرف یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے, یعنی اس نے اس عالم کو بنایا بھی سرتسر عدل و انصاف پر ہے, وہ اس کو چلا بھی سرتسر عدل و انصاف کی بنیاد پر رہا ہے, اور وہ اس عالم کو اس کے نتیجے اور انجام تک بھی اسی اصول پر پہنچائے گا. اگر وہ قائم بالقسط نہیں ہے تو پھر اس عالم کے بارے میں بھی اگر یہ گمان کر لیا جائے کہ یہ ابس پیدا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی مقصدیت نہیں ہے, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی اس پر تعجب کیا جائے. اس کے بارے میں بھی اگر یہ خیال کر لیا جائے کہ یہ یزدہ کی تماشا گاہ ہے, اس میں لوگ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں, جس کو قرآن مجید نے بیان کیا نا ایک مقام پر, کیا فا حسب تم انما خلقناکم ابسم وانکم الینا لا ترجعون, یعنی کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے اس کو ابس پیدا کیا ہے. اور پھر ایک دوسرے مقام پر یہ کہا ہے کہ اگر ہم کو یہی کرنا ہوتا تو یہ اہتمام ہم کیوں کرتے, اس کو اتنے مراحل سے کیوں گزارتے, اس میں ایسا بے نظیر شعور دے کر یہ مخلوق کیوں پیدا کرتے, اس کو خیر و شر کا ایسا اعلیٰ امتیاز کیوں دیتے, اس کے اندر حسن و قبا کو پرکھنے کی صلاحیت کیوں رکھتے, اس کے اندر عدل و قسط کے فیصلے کرنے کے لیے اتنی بے پناہ تڑپ اور اضطراب کیوں پیدا کرتے, یہ سب کچھ ہم کیوں کرتے, پھر تو ہم یہ سارا کھیل تماشا اپنے ہاں پتلیوں کو نچا کر بنا لیتے. قرآن مجید میں ہے نا کہ پھر ہم اپنے ہاں یہ کام کر لیں, یہ پھر ہمیں تمہارے اس پورے عالم میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اسی وقت بالکل صحیح جگہ پر آ جاتی ہیں جب یہ تسلیم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے, یعنی وہ انصاف کو قائم رکھنے والا ہے, عدل کو قائم رکھنے والا ہے, اس کی ذات بھی قائم بالقسط ہے, اس کے افعال بھی قائم بالقسط ہیں, اور اس عالم کے ساتھ اس کے جو سنن ہیں وہ سب بھی قیام بالقسط کے اصول پر مبنی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی مقام کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کو اس نے اپنی ایسی مشیت پر منحصر کر دیا ہے جس میں انصاف کا کوئی تقاضا مجروح ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آتی ہے کہ وہ زبردست ہے, وہ بڑی قوت والا ہے, وہ تمام معاملات پر کنٹرول رکھتا ہے, اس کے ساتھ بطور بدر کا اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت کا تذکرہ ہوتا ہے. چنانچہ یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ ختم کیا ہے اس پر آیت کو, پہلے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اس کے ملائکہ نے گواہی دی, اہل علم نے گواہی دی, اور اس بات کی گواہی دی کہ وہ قائم بالقسط ہے, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اور ختم کہاں کیا, هو العزیز الحکیم, وہ زبردست ہے اور صاحب حکمت ہے. یہ جو زبردست کے ساتھ حکمت کا بدرکا لگا ہوا ہے, اور جو دوسرے مقامات پر بھی اسی طرح دو دو صفات کو پیرز میں ڈھال دیتا ہے, توام بنا دیتا ہے, یعنی اللہ غنی ہے تو ساتھ ہی آ جائے گا کہ وہ حمید بھی ہے, یعنی وہ بے نیاز ہے. تو بے نیاز ہونے کا مطلب ظاہر ہے کہ جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی اسے احتیاج ہو. تاہم کیا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بندوں سے بے نیاز ہو گیا ہے, وہ اپنے بندوں کو بنا دینے کے بعد ان کے خیر و شر سے الگ ہو کے بیٹھ گیا ہے؟ تو فوراً کہا کہ نہیں, وہ ستودہ صفات ہے, وہ سراپا حمد ہے, وہ ایسی ہستی ہے جس کی طرف ایسی کسی بات کی نسبت نہیں کی جا سکتی. یہ جو کلمہ تنزیہ ہے سبحان اللہ, یہ بھی اصل میں اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے. یعنی یہ سبحان اللہ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے بارے میں کوئی اگر خلاف حکمت تصور کرتا ہے, کوئی خدا تعالیٰ کے نقص دیکھتا ہے, اپنے وہم کے مطابق, اپنے گمان کے مطابق اگر قیام بالقسط میں کوئی رکھنا تصور کرتا ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ خدا کے شان شان نہیں ہے. اس کو اپنے اس نقطہ نظر کی تصحیح کرنی چاہیے اور اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. تو سبحان اللہ اسی چیز کا کلمہ ہے. اسی وجہ سے ہماری جو روزمرہ کے اوراد ہیں جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے, تو آپ دیکھیں کہ ان دو کلمات کو بہت پسند, سبحان اللہ الحمدللہ, یعنی ایک کلمہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف کسی خلاف حکمت, کسی خلاف عدل، کسی خلاف قسط بات کی نسبت نہیں کی جا سکتی. ایک کلمہ یہ بتاتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں منسوب کی جا سکتی جو اس کے شان شان نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ کہ جس سے اس کی ذات کی یگانگی، اس کی برتری، اس کی قدرت اور اس کی حکمت میں کوئی نقص واقع ہو، اس لیے کہ وہ قائم بالقسط ہے. اس پر ایمان کا تقاضا یہی ہے، اگر اس کو قائم بالقسط مانا جائے گا تو یہ عالم اپنی صحیح مقام پر کھڑا ہوگا، نہیں مانا جائے گا تو یہ سب کا سب بالکل درم برم ہو جائے گا، اس کی کوئی توجیہ کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا. تو قیام بالقسط کو یہ جو غیر معمولی اہمیت دی گئی، اسی وجہ سے دی گئی تاکہ یہ بات واضح ہو کہ اس عالم کے پروردگار نے اس سارے نظام کے اندر ایک ایسا توازن قائم کر رکھا ہوا ہے کہ جس میں ایک طرف اس کو ہر اس چیز سے پاک ہونا چاہیے اور وہ ہے جو اس کے شان شان نہیں، اور دوسری جانب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بیگانہ ہو گیا ہے، وہ ان کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے، وہ ان کا نگران ہے. اس وجہ سے حمد کے پہلو کو بھی اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ یہ دونوں کلمے جو ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ صحیح تصور قائم کرتے ہیں، صفات کا صحیح توازن پیدا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کرتے ہیں کہ جہاں وہ شرک کی ہر آلائش سے پاک ہو کر ایک تصور کی حیثیت سے ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور دوسری جانب ہمارا اس سے بڑا گہرا تعلق جوڑ دیتے ہیں. تو رسالت معاصر نے اسی لیے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، یعنی یہ دو کلمے ہیں اللہ کو بہت پسند ہیں، میزان میں بہت بھاری ہو جائیں گے، زبان پر بہت سہل ہے، سبحان اللہ الحمدللہ. تو یہی چیز جو ہے اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے اپنی پوری دعوت پیش کی ہے، یعنی وہ استدلال کرتا ہے اس بات پر کہ تم یہ کیسے گمان کرتے ہو کہ اس نے اس عالم کو ابس بنا دیا. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ آسمان پھٹ جانا چاہیے اور زمین کا سینہ شک ہو جانا چاہیے جب کسی کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ عالم ابس بنا ہے، یہ بے فائدہ بنا ہے. ظاہر ہے کہ اس دنیا پر جب آدمی غور کرتا ہے تو اگر وہ اس کی ساری حکمت اور ساری علت نہ سمجھ سکے تو بسا اوقات کسی ظلم کو دیکھ کر، کسی عدوان کو دیکھ کر، ناانصافی کو دیکھ کر، کیونکہ انسان کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہوا ہے، تو اس طرح کے اوہام میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات اللہ کی شان شان نے، اس نے اس کو ابس نہیں بنایا. جب اس کو ابس نہیں بنایا تو اس کا نتیجہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مٹی میں مل کر ختم ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں یہ توجہ دلائی کہ میں نے تو اس کو بڑے ادوار سے گزار کر بنایا ہے، اس میں تو لاکھوں کروڑوں سال لگے، اس سارے عالم کو وجود پذیر ہونے کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی تخلیق کی گئی ہے، یہ اپنے انجام کے لحاظ سے بھی اسی اہتمام کے شائن شان نتیجہ پیدا کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی پتلیوں کا تماشا ہو، کوئی یزدا کی تماشا گاہ ہو، کوئی رام کی لیلا ہو جو برپا کی گئی، رات رات بھر میں تماشا ہوا، لوگوں نے تفریح لی اور ختم ہو گیا. یہ صورتحال نہیں ہے، یہ سیر دیکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اس عالم کے پروردگار کی قدرت اور حکمت کا شاہکار ہے. یہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں بیان کرتا ہے کہ انہ قائمم بالقسط، وہ صرف تنہا، صرف یگانہ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ قائم بالقسط بھی ہے. یعنی اس کے بارے میں یہ تصور کبھی نہ کرو کہ وہ عدل کے، توازن کے، انصاف کے خلاف کوئی بات کرے گا. اور یہ جو بات ہے یہ صرف یہی نہیں ہے کہ جو اعمال کے معاملے میں وہ یہ رویہ اختیار کرتا ہے، بلکہ پورے عالم کے بارے میں اس کا رویہ یہی ہے. یعنی جو چیز اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے، جس کے اندر کوئی بدہیتی آ گئی ہے، جو اپنا کوئی نتیجہ نہیں رکھتی، جو اس عالم میں اپنے لیے کوئی مقام نہیں پیدا کر سکتی، جس کے ساتھ کوئی حکمت وابستہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ قسط اور عدل بھی وابستہ نہیں ہے، وہ ٹھیک توازن پر قائم بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے صادر نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ تم کسی موقع کے اوپر کسی چیز کی حکمت کو سمجھنے میں غلطی کھا جاؤ. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ قائم بالقسط ہے، تو اس کے باب میں اللہ تعالیٰ کی سنن کا صحیح شعور یہ آدمی کو حاصل کر لینا چاہیے. اس میں خاص طور پر جو سنن بڑی اہمیت کی حامل ہے، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت و ضلالت ہے، یعنی وہ کیسے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، کیسے ہدایت دیتا ہے، یعنی اس کے لیے کیا ضابطہ، کیا قاعدہ ہے. قرآن مجید میں آدمی بعض موقعوں پر یہ پڑھتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اس سے بعض لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہدایت اور ضلالت کا یہ جتنا معاملہ ہے، یہ الٹپ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. قرآن مجید نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ خدا کی صفت کے بالکل خلاف ہے کہ یہ مانا جائے کہ وہ پکڑتا ہے اور بس پکڑ کے جس کو چاہا ہدایت کی راہ دکھا دی اور جس کو چاہا گمراہ کر دیا. یہ بتایا قرآن مجید میں کہ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ سارا معاملہ بھی اسی اصول کے اوپر کرتا ہے. اس نے ایک فطرت انسان کو دی ہے, یہ فطرت سراپا روشنی ہے, اس کے اندر بڑی ہدایت انسان کے لیے ودیت کی گئی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے یہ کہ ہم نے انسان کو بنایا تو اس کے نفس کا تصویہ اس طریقے سے کیا کہ فعلہمہا فجورہا وتقویٰ, اس کے اندر یکساں صلاحیت رکھی اس بات کی کہ وہ چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کر لے اور چاہے تو نیکی اور خیر کا راستہ اختیار کر لے. پھر قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ نفس انسانی کی اس طرح تشکیل کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی جبلت اور اس کی فطرت کا صحیح شعور بخشا. پھر وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک باغ میں رکھ کر اس فطرت کو ان کے سامنے ظاہر کیا, اور اس طرح جو پہلا الہام ہوا وہ گویا ایک عملی نوعیت کا الہام تھا, اس میں ایک چیز ڈیمانسٹریٹ ہو کے سامنے آ گئی. یہ متعین ہو گیا کہ آدم کی تخلیق میں کیسا اعلیٰ درجے کا شعور کار فرما ہے. یہ معلوم ہو گیا کہ کس طرح اس شعور پر اس کی جبلتیں حملہ آور ہو سکتی ہیں. یہ معلوم ہو گیا کہ ان میں بالخصوص جنس کی جبلت کو کیسی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. یہ معلوم ہو گیا کہ انحراف کے لیے جو سب سے بڑا داعیہ انسان کے اندر ہے اور جو اس کو بسا اوقات گمراہی کی انتہا تک لے جا سکتا ہے وہ انانیت ہے, جو انسان کے شرف کے لحاظ سے اس کے اندر رکھی گئی ہے لیکن حدود سے بڑھ جاتی ہے تو فرد کو بھی سرکش اور مستکبر کر دیتی ہے, ابلیس بنا دیتی ہے, اور قوموں کو یہود بنا دیتی ہے. آپ اگر یہود کی تاریخ پڑھیں جیسے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, تو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے ساتھ جو سب سے بڑا حادثہ ہوا وہ یہ انانیت کا حادثہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا, ایک شرف دیا, وہ انبیاء کی اولاد تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امامت کا وعدہ کیا, اس کے لحاظ سے ان کی اولاد پر اللہ کی بے پناہ عنایتیں ہوئیں اور اس بنیاد پر ہوئیں کہ وہ اس کے مستحق تھے, لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس کو اللہ کا کرم اور اس کی عنایت سمجھتے, اس کے شکر گزار ہوتے, اگر کوئی کوتاہی ہوئی تھی تو اس کا ازالہ کرتے, انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ ابدی فیصلہ کر دیا ہے, ہم چاہیں تو سرکش ہوں, چاہیں تو استکبار کریں, چاہیں تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں, چاہیں تو اپنی ساری ذہانت, اپنا سارا علم اس کے بنائے ہوئے توازن کو برباد کر دینے کے لیے صرف کر دیں, ہمارے ساتھ اس کو یہی معاملہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کی چہیتی امت بن کر رہے ہیں. تو قرآن مجید نے سیدنا آدم کا یہ واقعہ بار بار ان کو سنا کر بتایا کہ دیکھو شیطان نے ابتدا ہی میں یہ بات نمایاں کر دی تھی کہ یہ استکبار ہے جو پیدا ہو جائے تو اس میں پھر لوٹنے کا امکان نہیں رہتا. یعنی آدمی کے اندر جب استکبار پیدا ہو جاتا ہے اور جب وہ خدا کی شکر گزاری کا رویہ اختیار نہیں کرتا اور جو کچھ اس کو ملا ہے اس کو اللہ کا انعام نہیں سمجھتا, تو پھر اصل میں وہ سمیٹ لینے کی ذہنیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی دوسرے کے پاس وہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا. چنانچہ یہود اس کو جاننے کے باوجود کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بنی اسماعیل میں آخری نبوت آئے گی, اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, اور اگر مانے بھی تو یہ مانے کہ یہ پیغمبر تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں, یہ بنی اسماعیل کے پیغمبر ہیں, اہل عرب کے پیغمبر ہیں, ہمارے لیے نہیں, ہمارے لیے تو ہمارے اندر ہی سے پیغمبر آئیں گے. چنانچہ قرآن مجید میں یہ سارا ان کا مکالمہ نقل ہوا ہے. تو یہ بات بھی ابتدا میں واضح کر دی. اس کو واضح کر دینے کے نتیجے میں انسان کی ایک تاریخ بنی اور اس تاریخ میں بہت سی چیزیں معروف قرار پائی, یعنی انسان کے لیے وہ جانی بوجھی چیزیں ہیں, وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے, جانتا ہے یہ حسن ہے, جانتا ہے یہ جمال ہے, جانتا ہے یہ خوبی ہے, یہ جانتا ہے کہ اس کے اندر خیر ہے, جانتا ہے کہ یہ بھلائی ہے. تو قرآن نے اس کو اپنی اصطلاح میں معروف سے تعبیر کیا, یعنی وہ چیزیں جن کو انسانی فطرت پہچانتی ہے, انسان کی تاریخ جس کی گواہی دیتی ہے, انسان کا اجتماعی تجربہ جس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ اچھی باتیں ہیں. اس کے بالمقابل منکر کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا کہ اس کا شعور ہم نے انسان کو دے رکھا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ سے اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا ہے, جہاں کہیں غلطی ہوئی ہے ہم اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کو متربع کرتے رہے ہیں. یہ وعدہ بھی ابتدائی میں کر لیا گیا تھا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, یعنی سیدنا آدم علیہ السلامی کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہماری ہدایت آئے گی اور ہم رہنمائی کریں گے. تو یہ جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کی فطرت کے اندر موجود ہے. اس فطرت کی انسان یا تو قدر کرتا ہے یا ناقدری کرتا ہے, یعنی جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر یہ دائیات موجود ہوتے ہیں کہ وہ اس کی قدر کرے یا ناقدری کرے. اگر تو وہ اپنی جبلتوں سے مغلوب ہو جائے, بہیمیت اس پر غلبہ پا لے, اس کا نفس ملکوتی کمزور ہو جائے اور وہ اپنی فطرت کے دائیات کی بجائے اپنی جبلت کے ہاتھ میں اپنی لگام پکڑا دے, تو پھر وہ اس کی ناقدری کا ارتکاب کرتا ہے. اصل میں یہ وہ موقع ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت و ضلالت روبہ عمل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو پھر قدر کرتا ہے تو اس کی قدر افزائی کا ہم نتیجہ اس کو یہ دیتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ہم اپنے ہاتھ میں اس کی باگ لے لیتے ہیں اپنے بندے کی اور اس کو پھر پھسلنے نہیں دیتے، اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتے، غلطی اور کوتاہی کے موقع پر ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ہماری توفیق ہوتی ہے، ہمارے ملائکہ اس کام پر لگ جاتے ہیں کہ یہ قدر کرنے والا ہے ہدایت کی بندہ، اب اس کے اوپر آلائش نہیں آنی چاہیے۔ اس کی نہایت ہی عمدہ مثال وہ ہے جس کو قرآن مجید نے سیدنا یوسف کے معاملے میں بیان کیا کہ انہوں نے اپنی اس ہدایت کی قدر کی، اس فطرت کے وہ صحیح معنی میں قدر شناس ہو کر جیتے رہے۔ ایک موقع ایسا آ گیا کہ جس موقع کے اوپر شیطان اپنی ساری ترغیبات کے ساتھ حملہ آور ہوا، اور اس موقع پر قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ خاتون بھی اقدام کر رہی تھی اور ادھر بھی دائیہ پیدا ہونے کا امکان تھا، لولا ارا برہان رب، تب خدا کی برہان نمودار ہوئی۔ یہ خدا کا انعام تھا، اس کی نعمت تھی کہ ایک بندے نے اتنی قدر افزائی کی ہے، جو کچھ میں نے اس کو دیا تھا تو اب میں اس کو گمراہ نہیں ہونے دے۔ یہ توفیق ہدایت کا قانون ہے، چنانچہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو اللہ یہ دیتا ہے۔ اسی کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے ان مقامات پر کہ تم نہیں چاہتے، یہ قرآن جب آیا تو فرمایا کہ نہیں تم نہیں چاہتے، جب اللہ چاہتا ہے تبھی تم اس سے ہدایت حاصل کرتے ہو، لیکن اللہ کس اصول پر چاہتا ہے آگے بیان کیا، وہ اپنے علم اور اپنے حکمت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا تم اس کے مستحق ہو۔ چنانچہ اس کے بالکل برعکس دوسری صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، عدوان کا ارتکاب کرتا ہے، حدود سے تجاوز کرتا ہے، خدا کی ہدایت کی ناشکری اور ناقدری کرتا ہے، جو کچھ اس کو ملا ہوتا ہے اس سے انحراف کے راستے تلاش کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ پھر ہم ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس کو امحال کے قانون کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی اب اس کا ہاتھ نہیں پکڑا جاتا، وہ جدھر جانا چاہتا ہے اسباب اس طرف اور زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اس کے انحراف اور گمراہی کے لیے مواقع پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کو امحال سے تعبیر کیا قرآن مجید نے۔ اور پھر اس کا آخری مقام وہ ہے جس کو فرمایا ہے کہ جب پھر فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، یعنی جب ٹیڑھ اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے پھر اللہ دلوں کو الٹ دیتا ہے۔ جب لوگ اپنے دل بند کرنے میں آخری مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو ختم اللہ علی قلوبهم، پھر اللہ ان پر مہر کر دیتا ہے، پھر وہ بالکل جیتی جاگتی قبروں کے مانند ہوتے ہیں، ہدایت ان میں راہ نہیں پا سکتی۔ جب انہوں نے اپنی باغ جبلتوں کے ہاتھ میں دے دی، اور جب وہ اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے برباد کر بیٹھے، اور جب انہوں نے خدا کی دی ہوئی فطری ہدایت کی ناقدری کر دی، تو ایک موقع ایسا آتا ہے پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کے اندر بالکل جانوروں کی سی زندگی بسر کر کے جتنا عرصہ جینا ہوتا ہے عبرت کا نمونہ بن کے جیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس کو بیان کیا قرآن مجید نے اور یہ بتایا کہ یہ اصل میں خدا کے اسی قیام بالقسط پر ہونے کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ سارا معاملہ عدل و انصاف کے ساتھ کر رہا ہے، تو ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں بھی انسان کے ذوق کا لحاظ کر کے وہ دونوں معاملات کرتا ہے، یعنی مستکبرین کے لیے امحال کا قانون ہے اور اپنے خیر کو طلب کرنے والے بندوں کے لیے توفیق کا قانون ہے، ان کے لیے ختم قلوب دلوں پر مہر لگانے کا ضابطہ ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایت کرم اور اس کی برہان کے نمودار ہونے کا ضابطہ ہے کہ جو بندہ قدر کر رہا ہے پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے ہموار۔ یہاں تک کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اس دنیا میں موت تک تو جاری رہتا ہے، اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے، یعنی یہ فرمایا ہے کہ ہم قیامت میں بھی اپنے ان بندوں کے لیے یہ اہتمام کریں گے کہ ان کے اگر کوئی آلائش باقی ہے تو تزکیہ کر دیں۔ اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض روایات میں بیان کیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے کسی بندے کو کسی دنیوی، یعنی جس بندے نے قدر کی ہے ان کی ہدایت کی، جو ان کی توفیق کا مستحق ہوا، جس نے اپنی زندگی کوشش کی کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر بسر کرے، تو بسا اوقات بیماری تکلیف، بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑی نیکوکاروں کی موت ہوئی، بس آدمی جا رہا تھا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل مختلف معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات موت سے پہلے ایسی شدید تکلیف بیماری آ جاتی ہے آدمی کے اوپر کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بے بسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی آلائش کے ساتھ اپنے بندے کو لے کے جائے، تو وہ یہی معاملہ صاف کر دیتا ہے تاکہ وہاں وہ بالکل پاک ہو کر اس کے حضور میں حاضر ہو۔ تو یہ عمل پھر اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر عنایت فرمائیں گے اور تزکیہ کریں گے، ایک پاکیزگی وہاں بھی حاصل ہوگی، لیکن وہ صلح ہوگی جو کچھ یہاں کیا ہے اس کے نتیجے میں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قائم بالقسط ہونے کا، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ناگزیر تقاضا ہے، وہ عدل پر قائم ہے، عدل کے ساتھ معاملات کر رہا ہے، عدلی کی بنیاد پر اپنے بندوں کے تمام امور کو طے کرتا ہے، اور اس عالم کو بھی ایک ایسے انجام تک پہنچائے گا کہ جو اس کے اس عدل کا تقاضا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ظلم کو اسی طرح چھوڑ دے. اسی طریقے سے اس کی ایک دوسری سنت یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو قوموں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, یعنی ظاہر ہے کہ افراد کو تو اس نے امتحان میں مبتلا کیا ہے اور امتحان کے نتیجے کے لیے آخرت کا دن مقرر کر دیا ہے, تو افراد کے معاملے میں تو یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات یہاں موت تک معاملہ واضح نہیں ہوتا, لیکن قوموں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ٹھیک عدل اور قسط کے مطابق ان کے عروج و زوال کا فیصلہ کرتا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس معاملے میں بھی ادنا درجے میں کوئی بے انصافی ہو, وہ مجھے ماننے والے ہوں نہ ماننے والے ہوں, جو قاعدے بنا دیے گئے ہیں اس دنیا کے اندر اس کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں. اور وہ قاعدے کیا ہیں یہ بتایا ہے قرآن مجید نے کہ ان قاعدوں میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو کتنا حدود آشنا رکھا ہے, قومی حیثیت سے کتنا حدود آشنا رکھا ہے, اور اگر اس حدود آشنائی کے ساتھ ایمان بھی شامل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری خصوصی عنایت ان قوموں کے اوپر ہوتی ہے. چنانچہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ آمنوا واتقوا, یعنی ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے, حدود آشنائی کا رویہ اختیار کرتے, تو اللہ تعالیٰ اس زمین کے خزانے ان کے لیے کھول دیتا ہے, وہ آسمان کی دولت ان پر ہن کی طرح برسا دیتا ہے, ان کے پاؤں کے نیچے سے ان کو رزق دیتا ہے اور ان کے سروں کے اوپر سے ان پر رزق برساتا ہے. تورات میں ایک مقام کے اوپر بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں جب اپنے آپ کو ماننے والی اقوام کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں تو میں پھر ان کو اپنی عنایتوں سے سرفراز کرتا ہوں, میں ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہوں, میرے لشکر ان کے آگے آگے چلتے ہیں, وہ جب میدان میں نکلتے ہیں تو میری فوجیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں دائیں اور بائیں ہیں, لیکن جب وہ ایمان اور تقوی کی روش ترک کر دیتے ہیں تو محض یہ چیز کہ انہوں نے گویا مجھے قبول کر لیا ہے, یہ میری عنایتوں کا باعث نہیں بنتی, بلکہ ایمان کی حقیقت اور تقوی ہی اس کا باعث بنتا ہے, اس سے محروم ہو جاتے ہیں, تو پھر میں ان کو مختلف قوموں کے قرضوں میں جکڑ دیتا ہوں, دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہوں, اور پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں کوئی چیز بھی ان کے لیے باعث شرف نہیں رہتی. اس کے بالکل بالمقابل وہ لوگ جو اس سے انحراف کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, تو فرمایا ان کے عروج و زوال کے معاملے میں بھی میں فیصلہ اخلاقی اصولوں کے اوپر کرتا ہوں, تاہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محال کے قانون پر جیسے یعنی بندے کو میں ڈھیل دے دیتا ہوں, ایسے کسی سرکش قوم کو بھی ڈھیل دے دیتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے کائنات کے توازن کو قائم رکھا جا سکے. چنانچہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ میرے قائم بالقسط ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ چونکہ میں نے انسان کو اختیار دے رکھا ہوا ہے تو مختلف گروہوں کی طاقت کے ذریعے سے توازن قائم رکھتا ہوں, اگر ایک کو کھل کھیلنے کا موقع دیا جائے تو زمین پر ایک مترفض بھی قائم نہ رہے. چنانچہ فرمایا کہ لولا دفع اللہ الناس, اگر میں اس طریقے سے مختلف گروہوں کے ذریعے سے یہ توازن قائم نہ رکھوں تو مسجدیں ڈھہ جائیں, مندر ختم ہو جائیں, عبادت گاہیں ویران ہو جائیں, راہب قتل کر دیے جائیں, زمین کے اوپر کوئی انسان کوئی متنفس بھی آزادی کے ساتھ نہ جی سکے, اس کے ذریعے سے میں اس توازن کو قائم رکھتا ہوں. یہ توازن قومی سطح پر بھی قائم رہتا ہے, یہ کائناتی سطح پر بھی قائم رہتا ہے, اور اسی عدل و انصاف کے اصول پر قائم رہتا ہے. البتہ جب کوئی قوم اس اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جاتی ہے, یعنی جس کو میں نے ایمان اور تقوی سے تعبیر کیا, اس قرآن مجید میں آمنوا واتقوا میں بیان کیا ہے, تو پھر البتہ اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ غیر معمولی عنایات ہوتی ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام نے اسی کو بیان کیا اپنی دعوت میں کہ میری قوم کے لوگوں, اگر تم توبہ کا رویہ اختیار کرو اور میری اطاعت کا رویہ اختیار کرو اور خدا پر سچے ایمان کا رویہ اختیار کرو تو یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ آسمان کی برکتیں تم پر برسا دے, چھاجوں میں برسائے گا, تمہاری زمین سونا اگلنے لگ جائے گی. یہی اس کا قانون ہے اقوام کے بارے میں. تو قوموں کے عمومی عروج و زوال کا فیصلہ بھی قسط اور انصاف پر ہوتا ہے, یعنی کوئی قوم جب اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عروج کا فیصلہ کر دیتے ہیں, اور اہل ایمان کے معاملے میں اگر ان کے اندر ایمان اور تقویٰ ہو تو ایک خصوصی قانون روبہ عمل ہو جاتا ہے جس میں خدا کی بہت غیر معمولی عنایتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت و ضلالت, اس کے بارے میں بھی یہ بات جان رکھنی چاہیے. قرآن مجید کے آخری باب میں جو یہ بار بار ذکر آیا ہے, دو صورتوں میں آیا ہے کہ تم نہیں چاہتے, اللہ چاہتا ہے تو ہدایت ملتی ہے, تو یہ اصل میں خصوصی ہدایت ہے, یہ وہ ابتدائی ہدایت نہیں ہے, یہ وہ ہدایت ہے جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد, یعنی خدا کی دعوت اٹھی, خدا کا پیغام سامنے آیا, اللہ نے کسی پیغمبر نے ہدایت کی طرف بلایا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے اس قانون کے مطابق آدمی اپنے آپ کو تیار کر چکا ہو پہلے سے ہدایت کی قدر کر کے, کہ اب اللہ اس کے بارے میں یہ چاہے کہ اس کو ہدایت ملنی چاہیے, اور اگر اس نے ظلم اور عدوان کا رویہ اختیار کیا ہے تو اللہ اس ہدایت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں, یہ پھر ان کی مشیت اور ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے, کہ اس کو ہدایت میسر ہو جائے، پھر وہ اس کے لیے ختم قلوب کا قانون جاری کر دیتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہی اصل میں زیادہ تر گمراہیوں کا باعث بنتی ہیں۔ یہ بات اس سے پہلے میں توحید پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کر چکا ہوں۔ اس معاملے میں یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ازلی علم اگر موجود ہے تو پھر اس کے بعد ہماری آزادی کہاں برقرار رہتی ہے، تو آدمی اس پر غور نہیں کرتا کہ یہ ازلی علم خدا کا خود اپنے افعال کے بارے میں بھی معلوم ہے اور اس کے باوجود اس کی آزادی برقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے، وہ نہ زمان میں محدود ہے اور نہ ہمارے مکان کے تصورات میں آتا ہے۔ ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کو اس سے بالا تر ہی ہو کر ماننا ہوگا، لیس کمثلہ شے، اپنے اصولوں کے اوپر اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ بات کہ وہ قائم بالقسط ہے، اس کو ایمان کا موضوع بنانا چاہیے۔ توحید اور قائم بالقسط ہونا، یہ دو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ تمام چیزیں ہیں اللہ کی صفات میں، اس کے ساتھ ہی اس کا صحیح شعور قائم ہوتا ہے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ دنیا عدل و قسط پر نہیں بنی بلکہ آزمائش کے لیے بنی ہے، آخرت عدل و قسط پر مبنی ہے، مگر آج آپ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا بھی عدل و قسط پر بنی ہے۔ یہ دو باتوں کو آپ نے ملا دیا، یعنی عدل و قسط پر دنیا بنی ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن عدل و قسط کے بعض معاملات ایسے ہیں کہ جس کا نتیجہ آخرت میں سامنے آئے گا، اس دنیا کی آزمائش میں وہ نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ اسی کو میں نے بیان کیا ہے کہ افراد کے معاملے میں چونکہ آزمائش کے قانون پر یہ بنائی گئی ہے، تو بعض اوقات یہ نتیجہ اس وقت سامنے نہیں آتا، وہ آخرت میں سامنے آ جائے گا۔ اقوام کے بارے میں یہی پوری طرح سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ عدل و قسط کے اوپر اس دنیا کے معاملات نہیں چلائے جا رہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان جیسے ہی کوئی خیر کرے فوراً اس کا نتیجہ اس کو مل جائے، جیسے ہی کوئی برائی کرے تو فوراً اس کی سزا اس کو مل جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یہ آزمائش ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی۔ تو معاملات انسانوں کے جو ہے وہ ان کی اس فطرت پر چل رہے ہیں جس میں ان کو اختیار دیا گیا ہے۔ دنیا کا پورا نظم جو ہے میزان پر قائم ہے، اور قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی فیصلے کر رہے ہیں، باقی معاملات کے لیے وہ آخرت کو برپا کریں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، رحمتی وسعت کل شے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر بات ہے کہ اس طرح قرآن میں بیان ہوتا ہے سرکشوں پر غصہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میں ذو انتقام بھی ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس پر ان کی رحمت کا غلبہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ غضب پر رحمت کا غلبہ ہے، انتقام پر رحمت کا غلبہ ہے، قہر پر رحمت کا غلبہ ہے، عدل پر رحمت کا غلبہ نہیں ہے۔ عدل اور رحمت دونوں تو آن، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بھی عدل کے منافی نہیں ہوتی، انصاف کے منافی نہیں ہوتی، البتہ یہ کہ اس کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ تو اس کا فرق سمجھ لینا چاہیے۔ پچھلی نشست کے حوالے سے ہم انبیاء کا وارث نہیں ہوتا، نبی کی وفات کے بعد اس کی وراثت اگر امت آپس میں بانٹ لے گی تو نبی کی آل اولاد کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ قرآن سے وضاحت کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جو اموال چھوڑے تھے ان کے بارے میں قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی ملکیت نہیں بنا دیے گئے تھے، ان پر تصرف کا حق آپ کو دیا گیا تھا تاکہ آپ رسالت کی ذمہ داریاں ادا کریں اور اپنی معاش سے بے نیاز ہو جائیں۔ چنانچہ خیبر جب فتح ہوا ہے تو اموال کا ایک حصہ آپ کے لیے خاص کر دیا گیا تھا، اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ پانچواں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اخراجات کے لیے، آپ کے اقربا کے اخراجات کے لیے، اور جو غریبوں مسکینوں کی آپ اپنی ذاتی حیثیت میں مدد کرنا چاہیں اس کے لیے خاص ہے۔ یہ جو کچھ تھا یہ خلفائے راشدین کو ممکن ہو گیا اور انہوں نے اس کو امت میں نہیں بانٹ دیا، اس سے اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ بھی اخلاق تھے ان کی خدمت کرتے رہے، امہات المومنین کی خدمت کرتے رہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی خدمت کرتے رہے، اور اس طرح خدمت کی کہ اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو بھی کبھی ان پر ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول کے دماغ حافظے پوری زندگی کی قسم کھائی ہے، پچھلی نشست میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک موقع پر حضرت جبریل کے ذریعے رسول اکرم کی کثافتوں کی صفائی کی گئی تاکہ نسیان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ایسی بات میں نے کبھی نہیں کی, میری زبان ہی نہیں ہے, معلوم نہیں کیا چیز سنی آپ نے, یہ بات میں نے نہیں کی. اگر یہاں کوئی لوگ موجود ہیں سننے والے بتا سکیں کہ یہ جملہ میری زبان سے نکلا تھا, میں کہہ نہیں سکتا. یہ بات ٹھیک ہی نہیں, بتائیے آپ نے کیا سنا. جو بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی, سوال یہ کیا گیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ قرآن مجید پورا کا پورا پڑھ کے سنایا گیا, تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تاکہ اگر کسی موقع کے اوپر کوئی نسیان ہو گیا ہے, کوئی چیز بھول گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کی پوری طرح تصحیح ہو جائے. اس کے لیے لفظ کثافت کا استعمال میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, لیکن جن ہم پر حاوی ہیں اور ہمیں دیکھ سکتے ہیں جبکہ ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے, اس لیے افضلیت تو جنوں کی محسوس ہوتی ہے. یہ آپ کا خیال ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا, اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات نہیں کہی. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ فضلنا علی کثیر ممن خلقنا, ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر انسانوں کو فضیلت دی, یہ نہیں کہا کہ سب پر دی. تو اس لیے بس اتنا ہی آئیے جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. یہ اشرف المخلوقات تو چلتا ہوا فقرہ ہے, قرآن کے الفاظ یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. فتنہ معتزلہ کیا ہے اور اس کے اسباب کیا بنے؟ میں فتنہ قسم کے الفاظ تو استعمال کرنا پسند نہیں کرتا مختلف مکاتب فکر کے بارے میں. معتزلہ ہمارے ہاں ایک گروہ تھا جنہوں نے بعض علمی اور کلامی مسائل سے متعلق ایک نقطہ نظر اختیار کیا, اور اس میں وہ اپنے دلائل رکھتے تھے. ان میں سے ان کی بعض چیزیں بہت اچھی تھیں اور بعض چیزیں ایسی تھیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے. آپ اس کی تفصیلات اگر پڑھنا چاہیں کہ ان کے نقطہ نظر کیا چیزیں, خاص طور پر ان کے جو پانچ اصول بڑے بیان کیے جاتے ہیں, تو بڑی مشہور کتاب ہے تاریخ افکار و علوم اسلامی, اس میں آپ معتزلہ کا چیپٹر نکال کے پڑھ لیں, اردو زبان میں ہے, تو آپ کو اس سے تفصیلات پوری معلوم ہو جائیں گی. میں اگر اس وقت کم زیادہ 10-15 منٹ اس میں لگیں گے تو یہ وقت لگ جائے گا, آپ اس کو پڑھ لیجیے. تیمم میں کیا پاؤں پر بھی مسح کرنا چاہیے یا پھر منہ بازو اور سر کا مسح کرنا چاہیے؟ تیمم میں ایک بار ہاتھ اس طرح مٹی کے اوپر مارنے کے بعد منہ پر مارے جاتے ہیں اور ایسے کیا جاتا ہے, بس اور کچھ نہیں. لفظ محمد احمد کا مطلب کیا ہے؟ احمد کا مطلب ہے وہ جو اللہ کے لیے سراپا حمد ہے. احمد کے معنی یہ ہے, یہ حضور کا نام ہے جو ان کی والدہ نے پیدائش سے پہلے ہی رکھ دیا تھا, اسی وجہ سے یہی نام پیشین گوئیوں میں استعمال ہوا ہے. جب ان کی پیدائش کی خبر ان کے دادا نے سنی تو انہوں نے آپ کا لقب محمد رکھا. محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے, احمد آپ کا نام ہے, ابو القاسم آپ کی کنیت ہے. محمد کے معنی ہے وہ جو تعریف کیا گیا ہے, یعنی ایک میں آپ کے اللہ کے لیے سراپا حمد ہونے کا ذکر ہے اور دوسرے میں خود آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے رفع نالہ کا ذکر کی فضا پیدا کی ہے اس کا حوالہ ہے. میں نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا ہے کہ حضرت علی نے خلیفہ بنتے ہی حضرت امیر معاویہ کو معزول کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ معاویہ تمہارا اسلام کیوں کر شک سے پاک ہے جبکہ تم نہ انصار میں سے ہو نہ مہاجرین میں سے, برائے کرم اس کے صحیح ہونے نہ ہونے کی وضاحت کر دیجیے. اس طرح کی کوئی بات کسی مستند روایت میں بیان نہیں ہوئی کہ سیدنا علی نے کہی تھی. معزول انہوں نے یقیناً کیا تھا, لیکن یہ ایک حکمران کا سیاسی فیصلہ, اس فیصلے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اتفاق بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح کا کوئی تبصرہ انہوں نے اس موقع کے اوپر کیا ہو یہ کسی مستند روایت میں بیان نہیں ہوا. بعد میں البتہ جب کچھ تلخی ہو گئی تو بعض تلخ باتیں طرفین میں ہوئی ہیں اور وہ بھی ہم تک روایتوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں, نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں کتنا حق ہے اور کتنا باطل مل گیا. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہا تھا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو اور تمہارا کوئی حساب نہ ہوگا, گزارش ہے کہ اس روایت کا سیاق و سباق کیا ہے, یہ کس موقع پر بات ہوئی تھی, اس کی وجہ کیا بنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی؟ یہ ایک عمومی نصیحت ہے جو ظاہر ہے کہ کسی بھی عظیم الشان شخصیت کے متعلقین کو اس کی طرف سے ہونی چاہیے. پیغمبروں کی بہت سی وصیتیں بیان ہوئی ہیں, مثلا حضرت یعقوب کی وصیت بیان ہوئی ہے, حضرت لقمان کی وصیت قرآن میں بیان ہوئی ہے, اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کو ایک معبود ماننا اور اس کے جو اخلاقی اصول ہیں ان کی پیروی کرنا, اور اللہ کے ہاں جو معاملہ ہوگا وہ عمل صالح کی بنیاد پر ہوگا, کسی کا کوئی تعلق وہاں کام نہیں آئے گا. تو یہ تو ایک ایسی نصیحت ہے کہ جس کے پس منظر میں جھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, حضور جب بھی پسند فرماتے یہ نصیحت کر دیتے, اور ایسا کرنا ہی چاہیے تھا. ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک قادیانی بھی رہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، کھانے پینے میں کیا مانے، آپ کھا پی سکتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید خدا کی جانب سے لفظاً اور معنی نازل ہوا ہے، لیکن ہمارے علماء کا بیان ہے کہ دیگر آسمانی کتابیں محض بالمعنی نازل ہوئی تھیں، لفظاً نازل نہیں ہوئی تھیں. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یہ بات حتمی طور پر تو نہیں کہی جا سکتی، تاہم قیاس یہی کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا. قیاس یہی کہتا ہے، قرآن مجید میں سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ اللہ نے ان کو نازل کیا، اب ان کا نزول باللفظ ہوا یا بالمعنی ہوا اور پیغمبر نے ان کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا، اس کی وہ تصریح نہیں کرتا. تو یہ قیاس ہے، اور قیاس کو بس قیاس ہی کی حد تک پیش کرنا چاہیے. خدا کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جسے چاہا پکڑ کر ہدایت دے دی اور جسے چاہا گمراہ کر دیا. اگر یہی اصول ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جہاں قرآن ہدایت کے بارے میں لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین کہتا ہے؟ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ جو ہدایت ہے اس کا ایک مرحلہ وہ ہے جو انسان اپنی فطرت کی ہدایت کی قدر کر کے پورا کرتا ہے. اس میں تو انسان پورے اختیار کے ساتھ خود فیصلہ کرتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد باغ اللہ کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. اگر اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے تو اللہ اس فیصلے میں اس کو مزید ہدایت کی توفیق دیتے ہیں، اور خاص طور پر انبیاء کی دعوت یا صالحین کی دعوت کو قبول کرنے کی جو ہدایت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قانون بیان کر دیا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ملتی، اور اللہ کی یہ مشیت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق اپنے آپ کو اس کے مستحق ثابت کر دیتے ہیں. یہ کوئی بے انصافی پر نہیں ہوتا، یوں نہیں کہ اس کو پکڑ کر کر لیا. چنانچہ یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں آگے کہ اس نے عذاب تیار کر رکھا ہے کن کے لیے؟ ظالمین کے لیے. وہ گمراہ کن کو کرتا ہے؟ ما یضل الا الفاسقین، جو اس کے ہاں گمراہی کو اختیار کرنے میں سرکشی پر اتر آتے ہیں. تو یہ جگہ جگہ اس کو واضح کر دیا قرآن مجید. اگر قرآن کی تلاوت کی جا رہی اور کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ اگر دینا چاہیے تو کیا قرآن کو پہلے بند کیا جائے؟ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور سلام کا جواب دے دیں. اگر عیسائیوں کے قبرستان کے پاس سے گزر ہو تو کیا ان کے لیے بھی وہی دعا پڑھنی چاہیے جو کہ ہم مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے پڑھتے ہیں؟ اس دعا میں ایک جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ السلام علی اہل القبور. تو ظاہر بات ہے کہ اس کو آپ دونوں پہلوؤں سے دیکھتے ہیں. دنیا میں جب آپ کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ایک یہ کہ پروردگار تو اس کو دنیا میں حفظ و امان میں رکھ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آخرت میں اس کے لیے یہ چیز سلامتی کی، اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنے. تو یہ دعا مسلمانوں کے لیے خاص ہو گئی ہوئی ہے. ان کے لیے آپ دوسرے اچھے کلمات بیان کر سکتے ہیں، اور وہ اچھے کلمات جو ہیں وہ آخرت کی تذکیر کے حوالے سے، ان کے انجام کے حوالے سے، اور اپنے آپ کو نصیحت کے حوالے سے بہت سے روایتوں میں بھی موجود ہیں، اور آپ اپنے طور پر بھی ادا کر سکتے ہیں. کیا کسی کو امانت کے طور پر دفن کیا جا سکتا ہے اور بعد میں جگہ تبدیل کرنے پر وہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ یہ بس لوگوں میں ایک روایت سی ہے، نہ اس کے خلاف کوئی بات ہے دین میں، نہ اس کا کوئی حکم دین میں ہے، تو اس وجہ سے اس کو اجتہاد پر چھوڑ دیا گیا ہے. اگر کوئی ایسی ناگزیر ضرورت ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جگہ تبدیل کر دیں، اور کرتے ہی رہتے ہیں لوگ، لیکن نہ کیا جائے تو اچھا ہے. لواطت کی کوئی سزا شریعت میں کیوں مقرر نہیں ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ فقہ حنفیہ میں لواطت کی سزا یہ ہے کہ فاعل و مفعول کو موقع ہی پر قتل کر دیا جائے؟ لواطت کے لیے شریعت میں کوئی سزا مقرر کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک بدترین اخلاقی برائی ہے، اور ایسی بہت سی اخلاقی برائیاں ہیں جن کی کوئی سزا شریعت میں مقرر نہیں کی گئی. شریعت نے صرف 5 جرائم کو لیا ہے، اور وہ ایسے جرائم ہیں کہ جن جرائم سے سوسائٹی کا نظم و نسق اختلال کا شکار ہو سکتا ہے اگر ان پر ایسی سزائیں نہ دی جائیں. باقی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی سزا آپ نہیں دیں گے، باقی تمام معاملات میں ریاست کو اختیار حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کرے. البتہ قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ موت کی سزا صرف 2 جرائم میں دی جا سکتی ہے، ایک قتل کے جرم میں اور دوسرے فساد فی الارض کے جرم میں. تو اس وجہ سے قتل کی سزا جو ہے یہ فساد فی الارض کی صورت اس طرح کا کوئی جرم اختیار کر لے تو تبھی دینی چاہیے. عام حالات میں اسٹیٹ اس پر کوئی بھی سزا دے سکتی ہے، اور اس جرم کو روکنے کے لیے تنبیہ کا، ترغیب کا طریقہ بھی اختیار کر سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی حدود بھی قائم کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف 5 جرائم ہیں جن کی سزائیں مقرر کی ہیں، یعنی صرف یہی نہیں، بہت سے اور جرائم دیا، ان چھوڑ دیا. کبے کی حلت و حرمت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کھا کے دیکھیے، رائے قائم ہو جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، وہ صرف چار چیزیں، ان پر میں نے اس دفعہ بھی لکھا ہے اور اگلے اشراق میں اس کی دوسری قسط بھی آ رہی ہے جس میں باقی جو اس میں فقہی مسائل ہیں وہ بھی بیان ہو گئے ہیں. باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ فطرت پر چھوڑ دی گئی ہیں. فطرت میں بھی حرام حلال ہوتے ہیں، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم کبھی کھانا پسند نہیں کرتے. شیر کا گوشت کھانا کبھی پسند نہیں کرتے، ہم کبھی ہاتھی پکا کے کھانا پسند نہیں کرتے، چوہے بلیاں پکا کے کھانا پسند نہیں کرتے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ممنوعات فطرت ہیں. تو کوے کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ ممنوعات فطرت میں سے ہے. آپ بھی کوشش کر کے دیکھیں، اگر آپ رضا و رغبت سے کھانے میں کامیاب ہو جائیں تو میری بات غلط. اہل کتاب میں کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو ان پر ان کے مرنے کے قبل ایمان نہ لائے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے متعلق مستقبل کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ میں عیسیٰ پر موت طاری کروں گا. برائے مہربانی عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے متعلق مستند وضاحت کر دیجئے. یہ ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ کو خطاب کر کے کہا جائے گا تو مستقبلی کا صیغہ استعمال ہوگا نا. یعنی اگر آج کسی شخص کو یہ کہا جائے جو زندہ ہو سامنے تو ایسے ہی ہوگا نا. تو یہ آیت جس جگہ آئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں تجھے موت دوں گا، تو اس وقت تب حضرت عیسیٰ زندہ تھے، تو اس کے لیے مستقبلی کا صیغہ ہونا چاہیے. اللہ نے اگر جنوں کے لیے علیحدہ ہادی بھیجے ہیں تو حضرت سلیمان کے دربار میں عفریت نامی جن کیا کر رہے تھے؟ ان کی خدمت کرتے تھے. یعنی شیاطین جن ان کے قبضے میں دے دیے گئے تھے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے جن سے وہ مکانات بنواتے تھے اور بڑے بڑے کام لیتے تھے. یہ تو نہیں کہا گیا کہ ان کو ہدایت یاب کرنے کے لیے باقاعدہ مجلس باز میں بلا سکتی، یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا. اگر حضرت خضر فرشتہ تھے تو کیا فرشتے کا علم نبی سے زیادہ ہوتا ہے؟ علم کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کس کا زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے. فرشتوں کے کام اور ہیں اور نبیوں کے کام اور ہیں. یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے تکوینی معاملات کو انجام دیتے ہیں، موت اور زندگی کے معاملات طے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق. میں نا اسرائیل موت کا فرشتہ بن کے آتا ہے اور آدمی کو مار دیتا ہے، تو کوئی پیغمبر تو کام نہیں کر سکتا. اس وجہ سے مسئلہ یہاں علم کا نہیں ہے، کام کی نوعیت کا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو کام وہ کرتے ہیں اس کے لحاظ سے ان کو علم دیا جاتا ہے، اور جو ذمہ داری نبیوں پر ڈالی جاتی ہے اس کے لحاظ سے ان کو علم دیا جاتا ہے. حضرت جبریل کا علم تو حضرت آدم سے کم ہے جو کہ اسماء نہ بتا سکے. اگر حضرت موسیٰ کا علم خضر سے کم ہو اور ہم خضر کو فرشتہ تصور کر لیں تو نبوت کی توہین ہوگی. پھر فرشتوں کا یہ دعویٰ کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں صحیح معلوم ہوتا ہے. فرشتوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں. یہ معلوم نہیں آپ نے کہاں سے سنا. باقی یہ کہ اسماء کا علم کیا تھا، اس کے بارے میں آپ تدبر و قرآن دیکھ لیجئے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی اصل حقیقت کیا تھی. وہ کوئی فضیلت اور برتری کا مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے، بلکہ اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے. اور مولانا امین حسن اصلاحی نے اس کو بڑی خوبی سے واضح کر دیا. کیا امریکہ اور یورپ کی اقوام ایمان اور تقوی کے اس قرآنی اصول کے تحت عروج پر ہیں؟ لگتا ہے کہ ان کو زمین سے سونا اگل رہا ہے اور آسمان سے ان پر رزق برس رہا ہے. وہ قرآن مجید کے اس اصول کی بنیاد پر عروج پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے عروج زوال کا فیصلہ اخلاقی اصولوں پر کرتا ہے. اجتماعی زندگی کی اخلاقیات جو مقرر ہیں فطرت میں، ان پر وہ آخری درجے میں پورے اترتے ہیں، اس لیے ان کو عروج حاصل ہوا ہے. اب ان کے مقابلے میں اگر ہم بھی اس حد پر کھڑے ہو جائیں تو ہمارے ہاں جو چیز ایڈ کر جائے گی ایمان و تقویٰ کے ساتھ، وہ خدا کی خصوصی عنایت ہوگی. یعنی یہ نہیں کہ بنیادی معاملات میں اللہ تعالیٰ مداخلت کریں گے. جو عروج پانے کے لیے بنیادی چیزیں ہیں وہ اخلاقی اصول ہیں، ان میں تو مقابلے میں اترنا پڑے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ہاں نہیں ہے تو کسی دوسری قوم کو عروج دے دیں گے. لیکن جس وقت آپ اس مقابلے میں پورے اتر جائیں گے تو پھر آپ کے ہاں ایک زائد چیز پیدا ہوتی ہے جو ایمان و تقوی کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہوتی ہے. سورہ مجادلہ کی آخری آیات میں ہے کہ جن کا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، وہ اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کریں گے، چاہے ان کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو. جنہوں نے ماضی میں سورہ ہود میں ظلم کیا ان سے تعلقات توڑ دو. ان دو آیات کی روشنی میں حضور اکرم نے ابو طالب سے تعلقات کیوں نہیں توڑے اور حضور اکرم شیب ابی طالب میں 3 سال ابو طالب کی پناہ میں رہے؟ قرآن مجید کو اس کے سیاق و سباق سے الگ کر دیا جائے تو یہی صورت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں اپنے پیغمبر کو دعوت پہنچانے کا حکم دیا. اس دعوت پہنچانے کے عمل میں آپ اپنی قوم کے اندر رہے، آپ کی بیٹیاں ان سے بیاہی رہیں، آپ کے تعلقات ان سے قائم رہے، یہاں تک کہ پھر وہ مرحلہ آ گیا کہ جس میں اتمام حجت ہو گیا. پھر بھی آپ سے کہا گیا کہ آپ اس قوم کو چھوڑ کر نکل جائیں، ان سے برات ظاہر کر کے. ابھی ان پر عذاب نہیں آئے گا اور باقی مسلمانوں کو ابھی تعلقات آخری درجے میں توڑنے کا حکم نہیں دیا گیا. تو ابو طالب کی وفات تو اس سے بہت پہلے ہو چکی ہوئی تھی، یہ جو آیات آپ نے نقل کی ہیں یہ اس موقع کی آیات ہیں کہ جب اتمام حجت کا مرحلہ آ گیا یا اس کے بعد اقدام کا مرحلہ آ گیا، اس میں پھر مسلمانوں کو تعلقات توڑ دینے کے لیے کہہ دیا گیا. قرآن کے اعجاز سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن مجید اپنی لاہوتی حکمت اور اپنے اسلوب کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے، اور یہ بات کہ وہ ایک معجزہ ہے، اگر آدمی سلیم الفطرت ہو تو اس کے لیے اسے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بہت اچھی طرح اس کو خود محسوس کرتا ہے جب دنیا کی کتابوں میں اس کتاب کو پڑھتا ہے. میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے کہا کہ جاؤ اور جو قبریں تم کو اونچی نظر آئیں ان کو برابر کر دو. کیا یہ حدیث درست ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے ہاں بعض قبروں کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، ایسی اہمیت عرب میں بھی تھی. ایسی قبریں حضور نے مسمار کرنے کے لیے کہا، ایسی قبریں مسمار کرنے کے لیے کہہ دیا. ذی عقل ہمارے علم کے حساب سے تین ہی مخلوق ہیں، انسان، جن اور فرشتے. شیطان جنوں میں سے ہے. کیا وہ شیطان جس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا اس کو قیامت تک کی زندگی حاصل ہے، یا اس شیطان کی تو موت ہو گئی؟ اب جو بھی ان صفات کا حامل ہوگا وہ اس نام سے پکارا جائے گا. اس معاملے میں دونوں نقطہ نظر اہل علم میں موجود ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو گویا مادی حیات بھی دے دی گئی ہے قیامت تک کے لیے، اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو اس کو مہلت دی گئی ہے اس کے مشن کے لحاظ سے ہے، اس کی ذریت اس پہ قیامت تک سرگرم رہے گی. وہ جیسے موت واقع ہوتی ہے جنات کے اوپر، ہم نہیں جانتے کہ کتنے عرصے تک وہ زندہ رہتے ہیں، ایسے ہی اس پر بھی موت واقع ہو گئی. تو یہ میرے استاذ مولانا امین حسن اسلائی کا یہی دوسرا نقطہ نظر ہے، انہوں نے اس کو بیان بھی کیا ہے. آپ کو جو بات معقول نظر آئے قبول کر لیجیے، کیونکہ دونوں کا امکان ہے قرآن مجید کے الفاظ میں، حتمی طور پر کہنا مشکل ہے. آج کل لاہور کے ایک انگریزی اسکول میں عورتوں کے چہرے کے معاملے میں بہت بحث چل رہی ہے. کیا کسی عورت صورت اور حالت میں عورتوں کے چہرے کا پردہ ضروری ہے؟ اس سلسلے میں اصل کیا ہے؟ کوئی اچھی کتاب کے بارے میں بتائیں جس سے رجوع کیا جا سکے. آپ مولانا امین حسن اسلائی صاحب کی جو کتاب ہے وہ دیکھ لیجئے، قرآن اور پردہ، اس سے آپ کو بہت حد تک واضح ہو جائے گا. میں کئی مرتبہ اپنا نقطہ نظر واضح کر چکا ہوں کہ جو ضروری ہدایات خواتین کو دی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اپنی زینتوں کی، چھپی ہوئی زینتوں کی نمائش نہ کریں، اپنے اوڑھنی اپنے سر پر اور اپنے سینے پر اچھی طرح لے کر رکھیں. چہرے کے پردے کا کوئی حکم قرآن میں بیان نہیں. قرآن میں اہل کتاب اور مشرکین کا الگ الگ ذکر ہوا ہے. جو لوگ جانتے بوجھتے شرک کرتے تھے انہیں مشرک کہا گیا ہے. کہ اب بھی دنیا میں ایسا شرک ہو رہا ہے کہ ہمارے ہمسائے ملک کے ہندو لوگ اسی طرح کا شرک نہیں کرتے؟ ہندوؤں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسا شرک کرتے ہیں، ان میں بھی مختلف نقطہ نظر کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن ایک گروہ بے شک ایسا ہے کہ جو شرک کو بطور دین اختیار کیے ہوئے. داڑھی کے متعلق سنت اور حدیث کی روشنی میں بیان فرما دیں. اس کی مقدار کے متعلق کوئی اصول اگر ہے تو اسے واضح کر دیں. کوئی اصول اس کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا، یہ شریعت میں کبھی موضوع ہی نہیں بنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو داڑھی مونچھیں رکھنے کی جو متکبرانہ ایک روش تھی بعض لوگوں کے اندر، کے بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے تھے اور داڑیاں گٹھا لیتے تھے، اس کو ناپسند فرمایا. بس اتنی ہی بات حدیثوں میں بیان ہوئی ہے. صحابہ کرام اور اسلاف کا کیا عمل تھا؟ صحابہ کرام اور اسلاف میں کبھی یہ زیر بحث ہی نہیں آیا مسئلہ، اس لیے کہ ان کو بڑے اس سے اہم مسائل سے دلچسپی تھی. اس طرح کے مسائل سے دلچسپی تو بہت بعد کے ادوار میں مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی. آج کل پرفیومز میں الکحل محلول کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ پرفیوم میں تو کوئی ممانعت ہی نہیں ہے سرے سے، یعنی شراب پینے کے لیے ممنوع ہے، یہ تو اس کا ایسا استعمال ہے. اور پھر الکحل تو اصل میں پینے کی شراب ہوتی بھی نہیں ہے، گویا اس کی اصل اور اس کا حقیقت ہے. اسپرٹ میں بھی الکحل ہوتی ہے، اکثر کام کی نوعیت کی وجہ سے اسپرٹ سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. اس پر کوئی وضو پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ پھر اچھے طریقے سے وضو کر لیں، اس لیے کہ آدمی کے اندر ایک فطری جذبات تو ہوتے ہیں نا پاکیزگی کے. اور اس کے جانور ذبح کرنے کے لیے عورتوں کے لیے کوئی علیحدہ مسئلہ ہے تو وضاحت کر دیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر معاہد عورت جانور ذبح کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی توحید پر اس کا ایمان ہونا چاہیے. امریکہ میں یہ بات چل رہی ہے کہ جو جانور وہاں ذبح کیے جاتے ہیں ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، مگر کسی اور کے نام پر بھی ذبح نہیں کیے جاتے، اس لیے ان کا گوشت بھی حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس جانور کو بھی مت کھاؤ. مارچ کے اشراق میں اس پر تفصیلی بحث میں نے کر دی ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا. اگر جسم پر بچے کا پیشاب لگ جائے تو صرف اس کو دھو کر وضو کر لینا کافی ہے یا غسل بھی کرنا ہے؟ کافی ہے، آپ اسے دھو لیں، بہت کافی. بلکہ حضور نے اس میں اور بھی ماؤں کو بہت تخفیف فرمائی ہے کہ وہ کپڑے کے اوپر بس پانی کے چھینٹے مار کر بس صفائی کا احساس کر لیں، کافی. بچوں کے معاملے میں اس سے زیادہ سختی نہیں کی جا سکتی. سر ڈھانپنے کے متعلق کوئی سنت عمل ہے تو اس کی وضاحت کر دیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دین میں یہ تمدن کا مسئلہ ہے، اس کو دین نے اپنا موضوع نہیں بنایا. کیا میس ڈسٹرکشن کے جو ہتھیار ہیں جیسے اٹامک بم ہے، کیمیکل بم ہے، اسلامی حکومت استعمال کر سکتی ہے؟ یہ بالکل نہیں کر سکتی. انسانوں کے خلاف کوئی اقدام کیسے کیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ خود اس اقدام کے مستحق نہ ہو جائے؟ یہ در صراط المستقیم کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر ہم یہ کریں کہ ہمیں دکھا سیدھی راہ، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خدا نخواستہ ابھی تک سیدھی راہ نہیں دیکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش، اس پر استقامت عطا فرما، اس کی منزل تک پہنچا، اس کے عقبات میں ہماری مدد کر. یہ بہت ہی بلیغ لفظ ہے عربی زبان کا، اور اگر آپ چاہیں تو تدبر قرآن میں بھی اس پر بحث دیکھ لیں، اور البیان میں بھی میں نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ اس کا صحیح مطلب کیا. جو تکلیف کی حالت میں منتقل ہوتے ہیں وہ اپنی سزا پا کر صاف ہو جاتے ہیں، اور جو بغیر تکلیف کے جاتے ہیں وہ ہر لحاظ سے صاف ہوتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ معاملات انسانوں کے مختلف پہلوؤں سے کرتے رہے تو اس کے ایک پہلو کو بیان کر دیا جاتا ہے. خدا کی حکمتیں اور اس کے افعال کو کبھی احاطے میں لینے کی کوشش نہ کیجیے، ایک پہلو کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی وقت کسی مومن کو تکلیف میں دیکھیے تو یہ فتویٰ نہ دے دیجیے کہ یہ ضرور ہی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو سزا کے طور پر یہ سب یہی ملنا شروع ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے. آخر ابو لہب کے ساتھ یہ ہوا ہی ہے نا، تو یہ ایک پہلو ہے صرف. سیف الملوک کا کلام اور اس کے تخلیق کار میاں محمد صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے. میاں محمد صاحب ایک صوفی بزرگ ہیں، اور جو تصوف آدمی کے اندر خوبیاں پیدا کرتا ہے وہ بھی ان کے کلام میں بدرجۂ اتم موجود ہیں، اور جو خرابیاں پیدا کرتا ہے وہ بھی ان کے کلام میں بدرجۂ اتم موجود ہیں. بسنت کا تہوار مسلمانوں کے لیے کہاں تک جائز ہے؟ وہاں تک جائز ہے جہاں تک دوسرے انسانوں کی جان، مال، آبرو کے لیے خطرے کا باعث نہ بن جائے. کیا آدمی کے نماز پڑھنے کے طریقے اور عورت کے نماز پڑھنے کے طریقے میں کوئی فرق ہے؟ جی کوئی فرق نہیں ہے، ایسے ہی عورتیں نماز پڑھتی ہیں جیسے مرد پڑھتے ہیں. تہجد کی نماز کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ اگر فجر کی نماز سے ایک گھنٹہ قبل ادا کی جائے تو یہ وقت بہترین ہے یا اس سے پہلے ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت جو ہے وہ آدھی رات کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز تک جاری رہتا ہے، اس میں آپ جتنا جلدی اٹھ سکیں اتنا ہی اچھا، ورنہ آپ اگر دس منٹ پہلے بھی اٹھیں تو ضرور پڑھ لیجیے. آپ کا درس دینے سے کیا مقصد ہے؟ درس کے ذریعے کیا آپ کوئی تنظیم یا جماعت، کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میری اس طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو دین کا جو تھوڑا بہت علم رکھتا ہوں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کے طور پر لوگوں کو بھی وہ سکھاتا رہوں، بس یہی میرے نزدیک دین کے کسی بھی جاننے والے کو کرنا چاہیے. دین کے جاننے والوں کا جو تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ، وہ معلم اور متعلم کا تعلق ہے. جس طریقے سے ایک آدمی اگر سائنس کے علوم کو جانتا ہے تو یہ انسانیت کا اس پر حق ہے کہ وہ دوسروں کو اسے سکھائے، ایسا ہی اگر کوئی آدمی دین کا کچھ علم رکھتا ہے تو یہ اس پر لوگوں کا حق ہے کہ اسے سکھائیں. اور میں یہ کام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے، میرے وہ گناہ اس کے سلے میں بخش دے، بس میرے لیے یہی بہت ہے. سورہ حمزہ میں اس شخص کے لیے ہلاکت کا ذکر ہے جو تانہ زنی اور غیبت کرتا ہے، جو مال کو جمع کرتا ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پیسے انسان ایمرجنسی کے لیے بچا کر رکھے اور کسی ضرورت پر مانگنے والے کو بھی نہ دے، وہ کسی خاص موقع پر کیا کرے گا اور وہ بھی اس زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آدمی نے جو پیسے بچا کے رکھے ہوئے ہیں، اور بہرحال بچا کے رکھنا یہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ناپسند نہیں. قرآن نے اس کو بیان کیا باقاعدہ کہ آپ اپنی ضرورتوں کے لیے، ناگزیر ضرورتوں کے لیے کچھ بچا کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ جب وہ ضرورت پیش آئے اور آپ سب کچھ اڑا چکے ہوں اور اس موقع پر آپ ملامت زدہ ہو کر بیٹھ گئے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو بچانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے کسی ایسے بندے کی کوئی ضرورت آ جاتی ہے کہ جو واقعی اس کا مستحق ہے، تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس کی ضرورت پوری کر دیجیے، اللہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا. تاہم اگر فرض کیجیے اس کا آپ نے حوصلہ نہیں کیا ہے تو یہ ایک مرجو عمل ہوگا، یعنی ایسا عمل ہے کہ جو پسندیدہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے کوئی بڑا، لیکن اگر کسی ایسی ضرورت کو نظر انداز کر دیا کہ جو انسانی ضرورتوں میں بڑی بنیادی ضرورت تھی، تو یہ چیز مواخذے کا باعث بھی بن سکتی ہے. بس اتنی بات سمجھ لینی چاہیے. غیبت کیا ہے, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہم لوگ عموماً اس برائی میں مبتلا ہونے کے باوجود اس سے گریز نہیں کرتے, اور اچھے اچھے دین کے نمبردار بھی ایک دوسرے کی غیبت کرتے نظر آتے ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ برائی واقعی ہمارے معاشرے کے اندر حنین مریا ہو گئی. اس سے خدا کی بہت پناہ مانگنی چاہیے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت قابل مذمت قرار دیا ہے, اور ہم میں سے ہر شخص کو اس سے بچنا چاہیے. ایک مرتبہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اسلام, سوال کیا گیا تھا کیا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام ایک زاویہ حیات ہے, اس کی مزید وضاحت کر دیں. مطلب یہ ہے کہ اسلام دنیا کے معاملات کو دیکھنے کا ایک زاویہ نظر آپ کو دیتا ہے. ضابطہ تو آپ بناتے ہیں, انسان بناتے ہیں, وہ زاویہ نظر جو ہے اس میں کچھ بنیادی اصول بھی دے دیتا ہے. بس مکمل ضابطہ حیات کیا, ضابطہ حیات کہنا بھی موضوع نہیں ہے, ایک زاویہ نظر دیتا ہے. کیا دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہم حدود اللہ میں ترمیم یا ختم کر سکتے ہیں, جیسے چوری کی سزا, ہاتھ کاٹنا وغیرہ؟ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سزا کیسے مقرر کی گئی ہے تو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا. ہاتھ کاٹنا چوری کے جرم کی انتہائی سزا ہے, یعنی جب مجرم کسی رعایت کا اور جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے آخری درجے میں ہو جائے اور مجرم کسی رعایت کا مستثنی, تب یہ سزا دی جاتی. اسلامی نظام حکومت کی کیا تعریف ہوگی؟ کیا جمہوریت اسلامی شرعی نظام کے عین مطابق ہے یا قریب تر ہے؟ آپ میری جو تصنیف ہے قانون سیاست اسے پڑھ لیجئے, میں نے اس میں بڑی وضاحت سے بدلائل بیان کر دیا ہے کہ اسلام کا جو نظام قائم ہوگا جو ہم بنائیں گے اس میں امرہم شورا بینہم بنیادی اصول ہے, یعنی لوگوں کی رائے سے قائم ہوگا. اتنی جمہوریت یقیناً پوری طرح اسلام میں موجود ہے. کسی شخص کو طاقت کے بل بوتے کے اوپر مسلمانوں پر حکومت کرنے کا اختیار حاصل نہیں. کیا جنرل مشرف صاحب کا اقتدار میں آنا بھی دفع فساد کے لیے شمار کیا جا سکتا ہے؟ وضاحت فرما دیں. یہ معاملہ بھی عدالت میں زیر بحث ہے, آپ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دی. امریکہ کا اقتدار قانون محال کے تحت ہے یا کسی دوسرے قانون کے تحت ہے؟ بنیادی طور پر میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ اجتماعی اخلاقیات میں وہ اقوام ایک بلند تر مقام پر پہنچی, تب اللہ نے ان کے حق میں میزان کا پلڑا الٹ دیا ہے. اب اس کے بعد مزید معاملات جو ہو رہے ہیں اس میں بعض موقعوں پر امحال بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم جانتے ہیں, ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے, دوسری بات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. اب سوالات ختم ہو گئے اور یہ جو ایک دو باقی ہیں یا اگلی دفعہ ہی ہو سکیں, ان کے وقت بھی بالکل ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.